نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، وصل حدیث میں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ضعیف حدیثوں کی بحث شروع ہوئی تھی، اور اس میں جو حدیثیں صحیح اور حسن حدیث کی جو پہلی کنڈیشن ہے، یعنی سند کا متصل ہونا، بالکل جڑا ہوا ہونا، بیچ میں کہیں کٹا ہوا نہ ہونا، اس کی وجہ سے جو حدیثیں ضعیف بنتی ہیں، میں نے بتایا کہ اس کی پوری کتنی قسمیں ہیں؟ چھ قسمیں ہیں. کتنی؟ چھ قسمیں ہیں. اور پہلی قسم بتائی المعلق. پہلی قسم کیا ہے؟ المعلق. اور معلق کا معنی آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو اوپر سے جڑا ہوتا ہے، نیچے سے کٹا ہوا ہوتا ہے. اور معلق اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سند جڑی رہتی ہے، لیکن نیچے سے جو حدیث لکھنے والے ہیں، جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، جو حدیث لکھنے والے یہ آثر مصنفین کہلاتے ہیں، ان کی طرف سے حدیث کی سند کٹی ہوئی رہتی ہے. یعنی امام بخاری کے شیخ نہیں رہیں گے، اس میں ان کے شیخ کے اوپر نہیں رہیں گے، تو نیچے سے جس جو سند کٹی ہوئی رہتی ہے، نیچے سے مراد کیا ہے؟ جو حدیث لکھنے والے ہیں وہاں سے کٹی ہوئی رہتی ہے، اوپر سے جڑی ہوتی ہے، تو اسے معلق کہا جاتا ہے. میں نے یہ آپ کو بتایا، کبھی ایک ہی راوی حذف ہوتا ہے، کبھی دو بھی ہوتے ہیں، کبھی تین بھی، کبھی پوری سند ہی حذف کر دی جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اور ہمیشہ معلق یہ کتاب لکھنے والے نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی امام بخاری خود ہی اتنا حذف کر دیتے ہیں اپنی سند میں سے، اس کے بعد بیان کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ امام بخاری کو ایسے ہی ملی، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ خود ہی وہ حذف کر کے لکھ دیتے ہیں. یہ معلق کی بات آپ کے سامنے آ گئی تھی. اس کے بالکل مقابلے میں آج ہم آپ پڑھیں گے مرسل ہوتا ہے. معلق کے مقابلے میں مرسل. مرسل بار بار سنتے رہتے ہیں، کہا جاتا ہے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، لیکن وہ حدیث مرسل ہے، اور مرسل ضعیف حدیثوں کی قسموں میں سے ہے. ایسی باتیں آتی رہتی ہیں بار بار. تو مرسل کسے کہتے ہیں، اور کیوں مرسل حدیث کو محدثین ضعیف مانتے ہیں؟ اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مرسل حدیث کو ضعیف نہیں مانتے، جیسے فقہائے احناف ہیں، وہ مرسل حدیث کو ضعیف نہیں مانتے. تو بہت سارے مسائل میں جو احناف کا اور دوسرے لوگوں کا اختلاف، شوافے کا احناف کا اختلاف ہوتا ہے، تو اس میں ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ حدیث ہوتی ہے تو مرسل ہوتی ہے، اور مرسل حدیث کو امام شافعی نہیں مانتے، یعنی اس کو ضعیف مانتے ہیں، صحیح نہیں مانتے. اور مرسل حدیث سے احناف دلیل لیتے ہیں، امام مالک دلیل لیتے ہیں، یعنی مالکیہ جو امام مالک کے ماننے والے ہیں وہ دلیل لیتے ہیں اس سے. تو یہ بہت مرسل کا لفظ بہت آتا رہتا ہے کتابوں میں. تو مرسل کس حدیث کو کہتے ہیں؟ اس میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں لوگوں کو. صحیح بات اس سلسلے میں کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ بات آ جائے پورے طریقے سے کہ مرسل حدیث کہتے کسے ہیں. دیکھیں یہ لفظ ہے مرسل. مرسل میم را سین لام، عربی زبان میں اس کے اصل معنی ہوتے ہیں، اور اس کے کئی ایک معنی آتے ہیں عربی زبان میں، لیکن میں ایک معنی آپ کو بیان کر رہا ہوں. مرسل کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو آپ باندھ کے نہ رکھیں، ایسے ہی آزاد چھوڑ دیں، باندھ کے نہ رکھیں، کیا کریں، آزاد چھوڑ دیں، تو اسے مرسل کہا جاتا ہے. کبھی جلدی کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے, جلدی کرنے کے لیے بھی مرسل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو فی الحال وہ عربی زبان کے لحاظ سے مانا ہے, لیکن محدثین کے یہاں مرسل حدیث کسے کہتے ہیں, محدثین کے یہاں مرسل کسے کہتے ہیں وہ ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیجئے گا. یہ بار بار یہ لفظ آپ کو آتا رہے گا کتابوں وغیرہ میں, یا لوگوں کی باتیں سنیں گے, جب دلیل سنیں گے تو کہیں گے کہ اس میں ایک حدیث ہے لیکن وہ مرسل ہے. کل بھی ابھی ہم جو فقہ میں مسئلہ پڑھ رہے تھے اس میں بھی مرسل کی بات جو ہے آ رہی تھی. تو مرسل کی بات بار بار آتی رہتی ہے. تو مرسل کہتے ہیں محدثین کے یہاں اس حدیث کو جسے تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے. کون؟ تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے, حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں ہے لیکن روایت کرتا ہے, اسے مرسل کہا جاتا ہے. اب بتائیے آپ یہ روایت کیسے ہو سکتی ہے, جب سنا نہیں ہے تو کیسے روایت کرے گا؟ بولی نہیں, میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں, میں نہیں, وہ تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے روایت کر سکتا ہے جبکہ وہ سنا ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کو سنا ہوگا لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے روایت کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں ہو جائے گا؟ ہاں, وہ کیسے روایت کرتا ہے؟ روایت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا ایسا کہا ہے. کبھی تابعی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا ہے یا میں نے سنا ہے, کیونکہ اگر یہ آ جائے گا تو جھوٹ ہو جاتا ہے. ہم بھی کیا کہتے ہیں کبھی خطبے وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن چند کھجوریں کھا کر کے عیدگاہ جاتے تھے, ہم کہتے ہیں. تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے اگر ہم یہ کہیں میں نے دیکھا یا میں نے سنا, تب ہوتا ہے. تو تابعی حدیث بیان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو بیان کرنے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے, کہا ہے یا کیا ہے, اس طریقے سے تابعی بیان کرتا ہے. صحابی نہیں, تابعی بیان. بعض لوگوں نے اس میں بڑے تابعی کی قید لگائی ہے کہ بڑے تابعی جب ایسا بیان کریں تو اس کی ضرورت نہیں ہے, صرف ہم یہ کہیں کہ تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں ایسی حدیث جو انہوں نے سنی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور بیان کرنے کا انداز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا ایسا کہا ہے. میں اس پر کیوں اتنا زور دے رہا ہوں, یہ صرف آپ لوگوں کو, یعنی یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں وہ بعد میں آئے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور اپنے کو صحابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, حالانکہ بہت بعد میں آئے ہیں. بیان کرتے ہوئے کیا کہہ دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ خواب میں دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو خواب میں یہ بات کہی میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ایسے بیان کر دیں گے. ہندوستان میں ایک صاحب جو ہے وہ رتن ہندی کے نام سے محدثین کی کتابوں میں آتے ہیں, رتن ہندی, ہندی کا مطلب ہی ہندوستانی, رتن جو ہے وہ اصل صاحب کا معنی ہوتا ہے ہندی کا لفظ ہے رتن. اکبر کے دربار میں آپ سنے ہوئے کہ جو ہے اکبر کے 9 رتن تھے, تو اصل میں رتن کے معنی صاحب کے ہوتے ہیں. تو ایک ہندوستانی آدمی, اس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو ایسے لوگوں کے دعوے, یہ جو مرسل حدیث کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں نا, اس میں دعوے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ سمپل انداز میں ایک تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, حالانکہ سنا نہیں ہے. روایت کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کرتے تھے یا آپ نے ایسا کہا ہے. اب تابعی نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں ہے اور دیکھا بھی نہیں ہے, دیکھے تو پھر صحابی ہو گئے ہوتے. ہم کہہ رہے ہیں تابعی, تو یہ سوال اب یہاں پہ آتا ہے کہ یہ حدیث صحیح مانی جائے گی یا صحیح نہیں مانی جائے گی. یہ ایک مسئلہ رہتا ہے, اسی کو میں آپ کو تفصیل بیان کروں گا آج کے پورے درس میں. ذرا اس کو پر غور کیجیے, کیونکہ مرسل کا معاملہ بڑا ہی اختلاف والا ہے لوگوں کے درمیان, اس کو صحیح مانیں گے یا صحیح نہیں مانیں گے محدثین اور فقہا کے درمیان. یہ مسئلہ خاص طریقے سے وجہ اختلاف بنا ہوا ہے, یعنی اختلاف کرتے ہیں اس سلسلے میں اور بہت سے لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں. اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں آج درس میں آئے. اس کے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ معلق کے یہ بالکل مقابلے میں ہے. یعنی معلق کے بارے میں آپ کو پچھلے ہفتے بتایا کہ معلق میں سند نیچے سے کٹی ہوتی ہے, مرسل اوپر سے کٹی ہوتی ہے. مرسل اوپر سے سند کٹی ہوئی ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اصل سند ہے وہی نہیں ہے اس کے اندر. تو مرسل میں سند اوپر سے کٹی ہوتی ہے اور معلق میں نیچے سے کٹی ہوتی ہے, اس لیے دونوں کو ایک ساتھ پیش کرتے ہیں, سمجھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. کبھی بھی ذہن میں آپ کی یہ چیز بیٹھ جائے گی, معلق میں نیچے سے سند حذف ہوتی ہے اور مرسل میں اوپر سے ہوتی ہے. تو غلطی بعض کتابوں میں یہ بھی رہتی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ انگلش میں بھی کوئی کتاب پڑھیں تو اس میں بھی اس طرح کی غلطی مل جائے. غلطی بعض کتابوں میں یہ رہتی ہے, یہاں تک کہ عربی کی بعض کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مرسل کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں صحابی کو حذف کیا گیا ہو. مرسل کسے کہتے ہیں؟ جس میں صحابی محذوف ہو. یعنی عربی میں اس کے الفاظ ما سقط منہ صحابی, جس میں صحابی کو حذف کر دیا گیا ہو. یہ لوگوں کی سمجھ ہے, یہ کیونکہ تابعی ہیں, تابعی روایت کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ بیچ میں سے کون حذف ہو گئے؟ صحابی حذف ہو گئے. جب ہم یہ کہتے ہیں اوپر سے حذف کیا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملے ہوئے رہتے ہیں اوپر وہ کون ہے؟ صحابی ہیں, تو کہتے ہیں صحابی کو حذف کر دیا گیا ہو. حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے مرسل کا. مرسل میں ضروری نہیں کہ صحابی ہی حذف ہو, بلکہ صحابی کے ساتھ تابعی بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے مرسل محدثین کبھی یہ نہیں کہتے جس میں صحابی کو حذف کر دیا گیا, بلکہ محدثین کیا کہتے ہیں؟ جس کو تابعی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو, حالانکہ اللہ کے رسول سے انہوں نے سنا نہیں ہے. اور صیغہ بھی کیا ہے؟ آپ نے ایسا کہا ہے یا آپ نے ایسا کیا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سنا ہے یا میں نے دیکھا ہے. اسی کو مرسل کہا جاتا ہے. مرسل حدیث کے ضعیف ماننے کو ضعیف ماننے کی محدثین کی وجہ یہی ہے, اگر صرف صحابی ہی محذوف ہوتے, تابعی اور اللہ کے رسول کے بیچ میں کون نہیں ہے؟ صحابی. اگر نہیں یہ معلوم ہو جائے کہ صحابی نہیں ہے تو محدثین اس کو صحیح مانیں گے, کیونکہ صحابہ سب کی سب قابل اعتماد ہے. ان کے یہاں اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول, صحابہ سب کی سب عادل اور جو ہے ثابت ہے, ان میں سے کسی کو بھی الگ نہیں کرتے وہ لوگ. صرف یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صحابی ہیں تو اس کی دلیل لی جائے گی, اس کی حدیث قبول کی جائے گی. تو یہ معلوم ہو جائے کہ حذف جو ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ صحابی ہی ہیں, تو پھر اس مرسل کو محدثین کے یہاں ضعیف نہیں کہا جائے گا. جیسے اس کی مثال میں پیش کروں آپ کو, مرسل میں یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ مرسل تابعی کہلاتی ہے. مرسل میں ایک قسم ہے, اسے مرسل صحابی کہتے ہیں, مرسل صحابی بھی کہتے ہیں, مرسل صحابی. یعنی اسی مرسل میں صحابی کا لفظ بڑھا لیجئے تو کیا ہو گیا؟ مرسل صحابی. مرسل صحابی کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے وہ حدیث سنی نہیں ہے, یا جب وہ واقعہ پیش آیا تھا وہاں موجود نہیں تھے وہ, لیکن وہ روایت کرتے ہیں. اصلا انہوں نے یہ وہ حدیث کسی اور صحابی سے سنی ہے, لیکن اس صحابی کا نام بیان نہیں کرتے. اس میں بھی وہ صحابی روایت کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ آپ نے فرمایا ہے یا آپ نے کیا ہے, یہ نہیں کہ میں نے کہا, میں نے سنا ہے یا میں نے دیکھا ہے, وہی لفظ نہیں کہیں گے. یہی لفظ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. بات یہ سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حالانکہ وہ صحابی ہیں لیکن وہ حدیث جب آپ نے بیان کی تھی وہاں وہ موجود نہیں تھے, انہوں نے کسی اور سے وہ حدیث سنی جو موجود تھے, اور بعد میں وہ روایت کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا آپ نے یہ کیا ہے. یہ تو نہیں کہتے میں نے سنا ہے یا میں نے دیکھا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث, ایسے ہی جو چھوٹے چھوٹے صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کی بہت ساری احادیث مرسل ہی ہوتی ہیں, یعنی انہوں نے وہ حدیث کسی اور صحابی سے سنی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سنی ہے وہ حدیث. اس کو مرسل صحابی کہتے ہیں. کئی حدیثیں اس طرح کی آپ کو ملیں گی, بہت کثرت سے حدیثیں اس طرح کی, کیونکہ سارے صحابہ ہر حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنتے نہیں تھے, بلکہ صحابہ ایک دوسرے سے روایت بھی کرتے تھے. تو چونکہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے, تو کسی بھی صحابی سے سن لیا تو ان کو پورا یقین رہتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, بعد میں وہ ایسے ہی روایت کرتے تھے. اس کو مرسل صحابی کہتے ہیں, محدثین اس کو صحیح مانتے ہیں, دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی جب بھی روایت کرتا ہے تو بیچ میں جو دوسرا راوی ہوگا وہ کون ہوگا؟ صحابی ہی ہوگا, وہاں ہمیں یقین ہے کہ صحابی ہی ہوگا. اور صحابی اگر نہ بھی ذکر کیا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ سب کی سب کیا ہیں؟ عادل ہیں. تو کسی تابعی کی جب حدیث قبول نہیں کی جاتی ہے, مرسل روایت قبول نہیں کی جاتی ہے, تو اس وجہ سے نہیں کہ بیچ میں صحابی کو حذف کر دیا گیا, بلکہ اس وجہ سے کہ یہ ڈر ہے کہ انہوں نے کسی تابعی سے سنا ہو اور اس تابعی نے پھر صحابی سے سنا ہو. بلکہ ایسا بھی, آپ جب سند پڑھیں گے صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی سند پڑھیں گے, تو کبھی کبھی تین تابعی ہوتے ہیں. تین تابعی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتا ہے, پھر وہ تابعی بھی دوسرے تابعی سے روایت کرتا ہے. بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال ایسی بھی پیش کی ہے کہ اس میں چھ تابعی ہوتے ہیں ایک ہی سند کے اندر, سب ایک دوسرے سے روایت کرنے والے کیا ہیں؟ تابعی ہی ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تابعی جب بھی روایت کرے تو کسی سے روایت کرے گا؟ صحابی سے. ایسا نہیں ہے, تو تابعی دوسرے تابعی سے بھی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ تابعی کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کس سے روایت کرے, صحابی سے. تابعی دوسرے تابعی سے بھی روایت کرتے. اسی لیے جب تابعی کی مرسل ہوتی ہے تو اس میں یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ جس کو حذف کیا گیا ہے وہ تابعی بھی ہو سکتا ہے, اور جب تابعی ہے تو پھر اس میں پھر یہ شبہ آتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے قابل اعتماد نہ ہو. اور شروع سے ہم یہ اصول حدیث میں بات پڑھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی شبہے کی گنجائش تھی وہاں محدثین نے حدیث کو صحیح نہیں قرار دیا. حالانکہ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو راوی نہیں ہے بیچ میں وہ صاحب, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو محدثین نے نہیں لیا. کس کو لیا؟ یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ تابعی نہ ہو, اور جب تابعی ہے تو یہ شبہ ہے کہ کہیں وہ ضعیف تابعی نہ ہو. ادنا سا بھی شبہ آ جائے تو محدثین نے حدیث کو صحیح نہیں مانا ہے. تو مرسل بات چل رہی تھی مرسل تابعی کے بارے میں, وہ میں آپ کے سامنے واضح کر رہا تھا. تو مرسل تابعی کسے کہتے ہیں بولیے؟ تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول سے روایت کریں, بہت آسان سی بات ہے. محدثین اسے ضعیف کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو راوی نہیں ہے بیچ میں وہ صحابی ہی ہو. کیا ہو سکتے ہیں؟ تابعی بھی ہو سکتے ہیں, بلکہ ایک سے زیادہ تابعی بھی ہو سکتے ہیں. اور جب تابعی ہیں تو وہاں یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف تابعی ہوں، اسی لیے محدثین اسے صحیح نہیں مانتے. اور جہاں کہیں بھی حدیث میں تھوڑا بھی شبہ آیا ہے، محدثین وہاں حدیث کو صحیح نہیں مانتے، دلیل کے طور پر اسے نہیں پیش کرتے. جہاں بھی شبہ آ جائے، یعنی جو ہم بار بار سوچتے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، جہاں کہیں بھی یہ خیال آیا، وہ سارے جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں پہلے ذہن میں لا کر کے انہوں نے تحقیق کیا ہے. اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو بار بار یہ بتایا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ جو راوی جو ہے ثقہ ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، عادل ہے ضابط ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، انسان ہے انسان ہونے کی وجہ سے غلطی کر سکتا ہے. یہ سارے پہلو محدثین نے اپنے سامنے رکھے ہیں. تو جیسے ہی وہ مرسل روایت پاتے ہیں تو یہ پہلو انہوں نے سامنے رکھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راوی جو حذف کر دیا گیا وہ کون ہو، تابعی ہو، اور تابعی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف ہو. میں آپ کو یہ بھی بولتا ہوں، جبکہ یہ اگر آپ کو پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ کم ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تابعین ثقہ ہے اور تابعین میں ضعیف کم ہے. سارے صحابہ کیا ہے، ثقہ ہے، وہ سارے کے سارے ہیں، اس میں پھر کوئی یہ نہیں ہے کہ جو کوئی ایک بھی جو اس میں سے ثقہ نہیں، سارے ثقہ ہیں. تابعین میں آئیں گے تو زیادہ تابعین کیا ہے، ثقہ ہے، کم ضعیف ہے. تو یہ ضعیف ہونے کا احتمال حالانکہ بہت کم ہے، لیکن تھوڑا سا بھی شبہ آ گیا تو میں نے آپ سے کہا کہ محدثین پھر اس کو صحیح نہیں مانتے، ان کا طریقہ یہی رہا ہے. یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. اب چاہیں تو اب سوال. جی یعنی وہ روایت کرنے والے، اب یہ سوال کہ کیوں ایسا کیا انہوں نے، جو ان سے بیان کیے تھے ان کو کیوں جو ہے انہوں نے بیان نہیں کیا، یہی سوال آتا ہے نا ذہن میں. جی. اس کو میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں جواب دیتا ہوں، ویسے اس سے کئی ایک سوال جو ہے اسباب ہے، لیکن وہ جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا میں ان لوگوں کے بات پیش کرنے کے بعد پیش کروں گا جو مرسل حدیث کو صحیح مان کر کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ان کا بھی جو یہ ہے نظریہ ہے، ان کی جو رائے ہے وہ بھی ہمارے سامنے اچھی طرح سے آ گئے، وہ کیوں ایسا مانتے ہیں. احناف مرسل حدیث سے دلیل لیتے ہیں، مالکیہ مرسل حدیث سے دلیل لیتے ہیں، حنابلہ بھی مرسل حدیث سے دلیل لیتے ہیں، شوافی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف اس معاملے میں بڑے سخت تھے اور بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے کو رد کیا. امام شافعی سے پہلے جو خاص طریقے سے جو ماحول تھا مالکیہ کے یہاں، وہ تو مرسل حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے. امام شافعی نے اس میں بڑی سختی برتی اور اس کو ضعیف کاگنی، یہ ضعیف کی قسموں میں سے، اور سختی کے ساتھ اس کا انکار کیا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ مانتے ہیں اس کو صحیح، چاہے احناف ہوں، چاہے مالکیاں ہوں، چاہے شوافی ہوں، فقہا میں سے یہ سارے لوگ مانتے ہیں، صرف امام شافعی کے نہ ماننے کی وجہ سے شوافی نہیں مانتے اس کو. تو یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تابعی جس نے راوی کو حذف کر دیا ہے بیچ میں سے، ذکر نہیں کیا ہے، تو ہم یہ مانیں گے کہ لازمی طور پر وہ راوی اس حذف کرنے والے کے پاس قابل اعتماد ہوگا. میں نام بھی لکھتا ہوں کوئی ایک، تو آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے ہم حسن بصری، ایک مشہور تابعی، کس سے روایت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بقیہ پوری سند یہاں تک صحیح ہے، اور کچھ بھی کلام نہیں ہے سند کے اندر، کوئی دوسرا کلام رہا تو ویسے بھی ضعیف ہو جاتی ہے، ہم اس کی بحث نہیں کر رہے ہیں، صرف مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف مانتے ہیں. یہ بالکل سند صحیح ہے یہاں تک. اور حسن بصری کے اوپر کون ہے؟ ہو سکتا ہے ایک تابعی ہوں، اس کے بعد صحابی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بیچ میں دو تابعی ہوں پھر صحابی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف صحابی ہوں. تو محدثین کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اس کو ضعیف مانتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں نہیں وہ صحیح ہے، دیکھیے ان کا کیا ہے سلسلے. وہ کہتے ہیں حسن بصری ایک امام ہے، ایک ثقہ راوی ہے، یعنی قابل اعتماد، جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے, لوگ ٹرسٹ کرتے جن کے اوپر, ویسے ایک راوی ہے, کوئی عام آدمی تو نہیں ہے. جب یہ جانتے ہیں کہ میں جو یہ حدیث بیان کر رہا ہوں یہ لوگوں میں دلیل بن جائے گی, لوگ اس کو شریعت کا حکم مان لیں گے. اگر ان کے اوپر راوی ضعیف ہوتا تو کبھی بھی وہ حذف نہیں کرتے. یہ ہے سوچ اثر. آئی سوچ سمجھ میں. جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ مرسل حدیث کیا ہے, صحیح ہے, اس پر اعتماد کیا جائے گا, ان کی سوچ کیا رہی ہے, سوچ یہ رہی ہے کہ جو بھی تابعی یہ ثقہ ہے, قابل اعتماد ہے, ان کی روایتوں پر بھروسہ کیا جاتا ہے, ٹرسٹ کیا جاتا ہے. ایک ایسا آدمی اگر اوپر والا راوی اس کے بھروسے کے قابل نہیں ہوگا تو کبھی اس کو حذف نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں یہ لوگوں میں دین بن جائے گا, لوگ اس سے دلیل لیں گے. اگر وہ یہ جانتا ہے کہ وہ ضعیف ہے پھر بھی حذف کر دیتا ہے تو یہ کہاں قابل بھروسہ رہا آدمی. اور ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ایسا تابعی جو قابل بھروسہ ہے. کتنا تفتہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو ہم آگے بڑھیں گے. اگر یہ سمجھ جائیں گے آپ کو, جو لوگ بھی مرسل کو صحیح مانتے ہیں ان کے ذہن میں یہی بات وہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تحقیق کر لیا تھا ان کے بارے میں, ان کے نزدیک وہ بالکل بھروسے کے قابل تھے, اسی لیے انہوں نے حذف کر دیا ہے. اگر وہ راوی ضعیف ہو اور انہوں نے حذف کر دیا ہو تو خود ان کی ہاں امانت داری مشکوک ہو جائے گی کہ انہوں نے دین کے معاملے میں اتنی لاپرواہی سے کام لیا. ایک حدیث بیان کر دی, اس میں راوی ضعیف ہے, اس کو حذف بھی کر دیا. اور یہ تو سب کے یہاں مسلم ہے کہ یہ بہت ہی بھروسے کے راوی ہیں, ثقہ راوی ہیں, سب جانتے اس بات کو, تو پھر کیوں ہم ان کی مرسل قبول نہیں کریں گے؟ آئی بات یہاں تک؟ یہی سے کہتے ہیں کہ مرسل حدیث صحیح ہے, ہم اس کو صحیح مانیں گے. چاہے آپ مان لو تابعی ہیں, چاہے مانو صحابی ہیں, جو بھی ہو, لیکن جس کو بھی حذف کیا گیا ہوگا وہ لازمی طور پر بھروسے کے قابل ہی راوی ہوگا, اسی لیے ہم اس کو صحیح مانتے ہیں. یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ اب میں وہ حافظ ابن رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں آتا ہوں. اس کی طرف حافظ ابن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ راوی کا اپنے شیخ کو ذکر نہ کرنا, راوی کا اپنے شیخ کو ذکر نہ کرنا, بیان نہ کرنا, اس کو چھوڑ دینا, اس کو حذف کر دینا, یہ خود دل کے اندر شبہ پیدا کر دیتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. دیکھیں کتنا ادنا سا شبہ بھی آ جائے تو محدثین چھوڑ دیتے ہیں. کہ سب کچھ صحیح ہے اپنی جگہ پر, کہ یہ بھی قابل بھروسہ ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جس راوی کو انہوں نے حذف کر دیا ہو اس کو یہ بھروسے کے قابل سمجھتے رہے ہوں لیکن دوسرے محدثین کے یہاں, دوسرے تابعین کے یہاں وہ قابل بھروسہ نہ رہا ہو. اگر نام ہمارے سامنے ہوتا تو ہم اس کی تحقیق کرتے, ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرتے صحیح طریقے سے. نام نہ ذکر کرنا یہ خود دل میں کیا پیدا کرتا ہے؟ شبہ پیدا کرتا ہے. اور جہاں شبہ آ جاتا ہے وہاں روایت پھر صحیح نہیں مانی جاتی. یعنی جو لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہے, یعنی یو کہ وہ فی القل بے رئی بتن, یہ دل میں ایک طرح کا شبہ پیدا کرتا ہے راوی کو ذکر نہ کرنا وہاں پہ. اور یہ بات اپنی جگہ پر درست بھی ہے, اگر واقعی معنی میں وہ بالکل قابل اعتماد راوی ہے, بھروسے کے قابل ہے, اسی کو حذف کیا ہوگا. یہ تو صرف ہماری سوچ ہے, لیکن ہماری سوچ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ رہا ہوگا معاملہ, اسی وجہ سے کیا کر دیا ہے, حذف کر دیا. شبہ بھی تو آتا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں, اگرچہ کہ آدمی فی نفسہ ہی کیا ہے بہت نیک ہے, لیکن شبہ تو آتا ہے, انسان ہے, شبہ تو آتا ہے. اور جہاں کہیں شبہ آ جاتا ہے محدثین وہاں صحیح نہیں مانتے. تو یہ پہلو رہا ہے دونوں کے یہاں, اور بھی اس سلسلے میں زیادہ تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے, لیکن ابھی جس مرحلے میں ہم لوگ ہیں اس مرحلے میں اتنا جاننا مرسل کے بارے میں کافی ہے. ہاں بولیے. کس پر کس پر؟ ہاں ان کے اوپر حدیث کو قبول نہیں کرتے لیکن ان کے بارے میں فی نفسے کوئی شبہ نہیں کرتے. یعنی اگر کوئی ایسی روایت یہ پیش کریں جس میں اپنے سے اوپر والے کا نام لیتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث فلاں نے بیان کیا ہے تو اس حدیث پر بھروسہ کر لیتے ہیں, لیکن جہاں یہ بیان نہ کریں کہ کس نے بیان کیا ہے تو وہاں نہیں کرتے. کیونکہ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جو محدثین بہت تحقیق کرتے تھے, کبھی ایسا ہو گیا کہ انہوں نے ایسی راوی سے بھی روایت کر لیا جو ضعیف ہے, ان کی تحقیق میں ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ واقعی معنی میں بھروسے کے قابل ہے یا نہیں ہے, تو تحقیق میں دھوکہ کھا گئے ان کے تعلق سے, تو انہوں نے بھروسہ کر لیا دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا. اب اور لوگوں کو چھوڑ دیے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں, تکراوی ہیں, عبد الکریم بن ابی المخارق, نام کیا ہے ان کا؟ عبد الکریم بن ابی المخارق. اس راوی کو صرف امام مالک نے ہی بھروسے کے قابل بتایا ہے, بقیہ جتنے بھی ان کے دور کے لوگ تھے سب نے اس کو ضعیف کہا. بعد میں یہ معلوم ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی ظاہری حالت سے دھوکہ کھا گئے تھے, یعنی یہ بھی تفصیلات کتابوں میں موجود ہوتی ہیں کہ کب کس امام نے کیا کہا اور کس لحاظ سے انہوں نے یہ بات کہی. امام مالک نے بعد میں یہ کہا کہ مجھے اس شخص نے دھوکہ دیا اس لیے کہ مسجد میں بہت دیر تک بیٹھتا تھا اور بہت روتا تھا امام کے پیچھے, تو میں دھوکہ کھا گیا کہ شاید بہت نیک آدمی ہے. تو سب لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا, امام مالک اس کو فقہ قرار دیا گیا. تو تحقیق میں یہ سب چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حسن بصری نے جن کو حذف کر دیا ان کے نزدیک ہو وہ قابل بھروسہ, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگوں کے نزدیک ہوں. جب نام معلوم ہوتا تو اچھی طرح سے ان کے بارے میں پورا اطمینان ہو جاتا کہ سب لوگ ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ان کے نام کو حذف کر دینا بہرحال دل میں شبہ پیدا کرتا ہے, اسی لیے یہ صحیح کی قسم میں نہیں آتی. کیا کہتے ہیں اسے؟ ضعیف کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں یعنی جو مرسل روایت ہے ہو سکتا ہے اس میں ان کے وہی شیخ ہوں جو قابل بھروسہ ہیں, یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ ہو سکتا ہے, احتمال ہے کہ وہی ہوں جو قابل بھروسہ ہیں. ہم کہتے ہیں یہ زیادہ احتمال ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ہوں جو قابل بھروسہ نہیں ہے, اور محدثین نے اسی کو پکڑ لیا ہے. کس کو؟ جو شبہ والا ہے. جہاں یہ ہے کہ امام حسن بصری کے وہی شیخ ہوں گے جو بہت بھروسے والے ہیں, جن کو ہم ثقہ کہتے ہیں وہی ہیں, وہی چھوٹا سا ہی شبہ صحیح, لیکن یہ بھی ہے کہ امام حسن بصری کے ایسے بھی شیخ ہیں جو ضعیف ہیں, تو کہیں وہ نہ ہو. ادنا سا ہی صحیح لیکن شبہ آتا ہے, اور اس شبہ کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی اور سند آ جاتی, یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا, کبھی بھی ہر وہ حدیث جو بیچ میں راوی کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ضعیف ہوتی ہے, ایسا ہو سکتا ہے کسی اور سند میں اس راوی کا تذکرہ مل جائے کہ کس کو انہوں نے حذف کیا تھا. اسی لیے جب حکم نہیں لگاتے جب تک کہ ساری سندوں کو جمع نہیں کر لیتے. یہ بات کب کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے اور یہ ضعیف ہے؟ جب پوری تحقیق کے بعد ہمیں حسن بصری کے شیخ کون ہے ان کا پتہ نہیں چلا. جب پتہ چل جائے گا تو اس کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے, یعنی حسن بصری کے شیخ اگر ثقہ ہیں تو ہم کہیں گے حدیث صحیح ہے,
وہ پوری تحقیق کے بعد ہی یہ لفظ کہتے ہیں. جب کہا جائے مرسل ہے اس کا مطلب ہے شیخ کا پتہ نہیں چلا پوری تحقیق کے بعد. یہاں تک جی ہاں میں اسی لیے میں نے شروع میں ہی یہ بات کہہ دیا تھا کیونکہ یہی سوال آتا ہے. یہ سوال بہت اچھا ہے. اکثر کتابوں میں جب تعریف کرتے ہیں مرسل کی تو کیا کہتے ہیں کہ جسے تابعی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو. خاموشی اختیار کرتے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں کیا کیا کہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا نہیں ہے. یہ اصل میں تاکید اسی کے لیے کیا میں کہ ایسی بھی روایتیں ہیں بعض روایتیں جس میں کسی تابعی نے روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے ان سے سنا ہے وہ باقاعدہ, بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے. یہ کیسے ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, زندہ تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیے اور اسلام انہوں نے بعد میں قبول کیا تو صحابی کا درجہ ان کو حاصل نہیں, لیکن کفر کی حالت میں ہی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیزیں سنی تھی یا بعض عمل کرتے ہوئے دیکھا. جسے بہت سارے صحابہ جو بعد میں اسلام قبول کیے ہیں لیکن مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کیا کیا پیش ہے. تو کسی بھی صحابی کی روایت جو پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہو گئے اگر کفر کی حالت کی بھی کوئی بات پیش کرتے ہیں تو حدیث قبول کی جاتی ہے, صحیح مانا جاتا ہے. اسی لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ تابعی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں ہے, اگر سنا ہے تو کیا ہے صحیح مانی جائے گی. اور سننے کی شکل وہی ہے, وہ کیا ہے موجود تھے اس زمانے میں لیکن اسلام قبول نہیں کیے تھے تو ان کو صحابی نہیں کہا جاتا ہے تابعی کہا جاتا ہے. صحابی ان کو ہی کہا جائے گا جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. اگر دیکھا ہے لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا تھا, ایمان بعد میں قبول کیے ہیں تو ان کو صحابی نہیں کہا جاتا ہے, وہ تابعی ہی ہوتے ہیں اور اسی شکل میں ڈائریکٹ سننے کی بات ہوتی ہے. ایسی ہیں بعض روایتیں اور وہ روایتیں قابل قبول ہیں. وہ مرسل تابعی حجت مانتے ہیں, اس کو صحیح مانتے ہیں کیونکہ بیچ میں گیپ ہے ہی نہیں سیریس, تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے.
ایمان کی حالت میں نہ دیکھنے کی وجہ سے
ہاں اگر سنے ہیں تو ان کی جو باتیں سنے ہیں بیان کرتے ہیں اسے قبول کریں گے. اس کو جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے تھے اس لیے صحابی نہیں ہوئے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب محدثین کے یہاں ان کو تابعی ہی کہا جاتا ہے صحابی نہیں کہا جاتا. اگر وہ بھی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اسے بھی تابعی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنا ہی کہا جائے گا, لیکن یہ ضعیف اس لیے نہیں ہے کہ بیچ میں گیپ نہیں ہے. وہ تو پانچ شرطیں ہیں نا, وہ تو دوسری شرطیں تو اپنی جگہ پر خود بخود لاگو ہوں گی. یہ تو ہم صرف پہلی شرط والی بات کر رہے ہیں, وہ پہلی شرط کیا ہے گیپ والی بات ہے, وہ گیپ والا مسئلہ ختم ہو گیا. یہاں پر گیپ نہیں ہے, بقیہ پوری جو شرطیں ہیں پانچوں وہ تو پوری شرطیں پائے جانا ضروری ہے کسی بھی حدیث کی صحیح ہونے کے لیے. جی یعنی ایسے تابعی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہیں کچھ ایسے تابعی, ابو عثمان نہدی بول کر کے ایک ہیں, ان کو مخضرم بھی کہا جاتا ہے, یہ پہلے سے تھے لیکن اسلام نہیں قبول کیے تھے. ابو عثمان نہدی ان کو کہا جاتا ہے لیکن ثقہ راوی ہیں تابعی ہیں اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ایسے ہیں فہرست ان کی بھی ہے باقاعدہ, اس کو بھی جو کتابیں ہیں راویوں کے بارے میں اس میں ان کی بھی فہرست لکھی جاتی ہے کہ کون سے ایسے لوگ تھے اس زمانے میں. جی ہاں وہ تو معلوم ہے نا ہم کو اچھی طرح سے, یعنی بہت سے مسائل اسی وجہ سے وہ مسئلہ اس کا آتا ہے. میں آپ کو کچھ دیکھیے مثالیں پیش کرتا ہوں اس کے بارے میں. احناف کے یہاں عورت جب نماز پڑھتی ہے تو زمین سے بالکل چپکی ہوئی رہتی ہے. سجدے کی حالت میں دیکھا ہے کبھی؟ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں ویسے سجدہ نہیں کرتے. تھوڑی عورتوں کی نماز الگ ہے نا ان کے یہاں کچھ چیزوں میں. تو یہ جو تفریق کرتے ہیں مرد عورت کے نماز میں, تو احناف جس حدیث کی وجہ سے تفریق کرتے ہیں وہ حدیث مرسل ہے اور مراسل ابی داؤد میں موجود ہے. وہ حدیث مسئلہ صرف اس کا یہ ہے کہ وہ حدیث مرسل ہے تو ضعیف ہے محدثین کے یہاں, لیکن احناف اس سے دلیل لیتے ہیں اور دلیل لے کر کے باقاعدہ اس سے وہ مسئلہ ان کے یہاں وہ چلتا ہے, عورتیں ویسے ہی نماز پڑھتی ہیں. جبکہ کسی صحیح روایت میں اس کا بیان تفریق کا بیان نہیں ہے. اس کے مقابلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کچھ صحابیات کی ایسی باتیں نقل کی ہیں, کچھ تابعیات کی ایسی باتیں نقل کی ہیں. ام جدہ کے بارے میں خاص طریقے سے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ فقیہ بھی تھیں, فقیہ تھیں وہ, اور وہ ویسے ہی بیٹھتی تھی نماز میں جیسے مرد بیٹھتے ہیں. استرد کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں پیش کی. یہ مرسل اور مسند کا بہت بڑا, یعنی کہیے کہ ایک طرح سے وہ بہت سے مسائل میں اختلاف میں یہ بھی ایک سبب ہے کہ مرسل سے محدثین دلیل نہیں لیتے, احناف دلیل لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کی بہت ساری دلیلیں مرسل روایات ہوتی ہیں.
جی اس سے پہلے اسی دور میں جو محدثین ہیں ان کی
بہت سے لوگ ہیں محدثین, عام طریقے سے جب بیچ میں غیب آ جاتا ہے تو اسے قبول نہیں کرتے ہیں. صرف امام شافعی کی بات نہیں ہے, محدثین بیچ میں غیب کو قبول نہیں کرتے, تابعی کے بعد غیب کو قبول نہیں کیا. لیکن چاروں فقہا میں خاص طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں سخت رہے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں بھی کہتے ہیں کہ امام شافعی سے پہلے سب لوگ مرسل قبول کرتے تھے, امام شافعی نے سب سے پہلے مرسل کا انکار کیا. یہ صحیح نہیں ہے, امام شافعی سے پہلے بھی مرسل حدیث کو صحیح نہیں مانا گیا. وہ کوئی پہلے شخص نہیں ہے اس کا انکار کرنے والے, اور نہ تو اجماع کی مخالفت لازم آئے گی, اجماع کی مخالفت صحیح نہیں ہوتی ہے. جی کئی لوگ امام شعبہ ہیں, یہ یعنی عام طریقے سے جو بڑے بڑے محدثین ہیں ان کے یہاں یہی رہا ہے کہ جب تک آپ بیان نہ کریں کہ آپ سے حدیث کس نے بیان کیے وہ قبول نہیں کرتے رہے. کچھ اس طرح کی باتیں شروع کے درس میں آپ لوگوں کو آئی تھی کہ وہ لوگ سند پوچھتے تھے کس نے آپ سے بیان کیا. جب تک بیان نہ کر دیں اور یہ نہ دیکھ لیں کہ یہ راوی کیسا ہے, اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے, تب تک اسے قبول نہیں کرتے تھے. یہ شروع کے درس میں باتیں اس طرح کی آپ لوگوں کو آئی تھی. جی ہاں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں بھی روایتیں اس طرح کی موجود ہیں, اسی طرح کی روایت کی شکل میں حدیثیں موجود ہیں. دلیل کے طور پر بھی یہ لوگ پیش, مالکیہ کے یہاں تو یہ بہت زیادہ ہے بلکہ احناف سے بھی زیادہ ان کے یہاں ہے دلیل کے طور پر پیش کرنا. اور اس میں کچھ اور بھی چیزیں, یعنی بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مرسل کو اس حدیث سے بھی اونچا درجہ دیتے ہیں جس حدیث میں راوی کو ذکر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں راوی کو ذکر کیا گیا تو آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی, مرسل میں کیا ہے تحقیق بھی نہیں کرنا ہے, کہ جس نے حذف کر دیا وہ خود تحقیق کر لیا ہے پہلے, آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. بنا بنایا کھانا ہے, صرف آپ کو کھانا ہے, اس میں کچھ کرنا ہی نہیں آپ کو. تو ایسا بھی بعض لوگ سوچتے ہیں, اس میں جو ہے بعض مالکیہ اس طرح کی بات بھی کہے ہوئے. تو یہ برال مرسل کی بات تھی, میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے, تو اسی کے لیے میں نے تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے. مرسل حدیث یہ ضعیف حدیثوں کی قسم میں سے ہے, لیکن یہ مرسل تابعی کے بارے میں ہے. مرسل صحابی کیا مانی جاتی ہے؟ صحیح مانی جاتی ہے, کیونکہ مرسل صحابی کے بارے میں یہ بات ہے کہ صحابہ صحابہ ہی سے روایت کرتے تھے, تو جو راوی حذف ہوگا وہ یقینی طور پر صحابی ہوگا. کسی صحابی کا کسی تابعی سے روایت کرنا یہ بہت کم رہا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں इतनी ही रिवायतें हैं जो उंगली पर गिनी जा सकती है, इसलिए वहां पर यह कायदा नहीं लाया जाता है। उन रिवायतों के बारे में हमको मालूम है, वरना बकिया तमाम रिवायतों में सहाबी सहाबी ही से रिवायत करते हैं, इसलिए मुरसल सहाबी ये हुज्जत है। लेकिन मुरसल ताबेई में ज्यादा यही है कि ताबेई ताबेई से रिवायत करते हैं और सहाबी बीच में हजफ हो, ऐसा कम होता है। और शुबहा दिल में आता है कहीं ना कहीं कि क्यों हजफ कर दिया, अपने से ऊपर वाले को क्यों हजफ कर दिया, इसलिए वो रिवायत काबिल हुज्जत नहीं मानी जाती है। ये मुरसल के बारे में बात थी इंशाअल्लाह। अब इसके बाद आगे जो है हफ्ते इंशाअल्लाह बातें आपके सामने आएंगी। हम चाहते हैं कि दूसरा दर्स जो है शुरू किया जाए।